اللهم ارزقنا شفاة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين.
وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ملك من دونه من ولي ولا شفيع أفلا الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبدلالة أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تر تعریف خدائے وحدہ لا شریک کے لیے درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر حمد ہے، اس خدا کی جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المؤمنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. عزیزان گرامی قدر، پروردگار کا لطف ہے، احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں پھر ایک موقع دیا کہ ہم اور آپ آج اس فرش اعضا پر موجود ہیں، اور خمسہ مجالس کی یہ تیسری مجلس کہ جس کا عنوان حقیقت ولایت قرار پایا ہے، گفتگو سورہ مبارکہ سجدہ کی ذیل میں جاری و ساری ہے، اور جس آیت کا سہارا اس موضوع کو آگے لے کر چلنے کے لیے کیا گیا وہ سورہ سجدہ کی چوتھے نمبر کی آیت ہے. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اللہ، آیت کا آغاز اللہ سے ہوا، بارہا بیان کیا گیا، مختلف منابر سے بیان کیا گیا. یقیناً مجھ سے بہتر لوگوں سے آپ اس آیت کی تفسیر یقیناً سن چکے ہوں گے، تو اس لیے فقط تذکر دے رہا ہوں، فقط یاد دہانی کرا رہا ہوں. کبھی کبھی یاد دہانی کرانا بھی یقیناً اجر اور ثواب کا باعث تو ہوتا ہی ہے، لیکن کسی حقیقت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے. جیسا کہ اگر میں پوچھوں کہ کیا ہم اس وقت مسجد میں نہیں ہیں؟ یقیناً مسجد میں ہیں، پوچھنے والا بھی جانتا ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں. تو بسا اوقات کچھ حقیقتوں کا بیان اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ اس میں تفکر اور تدبر کے لیے یقیناً گنجائش موجود ہے. آیہ کریمہ کا آغاز اسم جلالہ سے ہوا ہے. اسم جلالہ، پروردگار کے بہت سارے اسماء ہیں، وللہ الاسماء الحسنی فدعوا بها، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، انہیں ان ناموں کے ساتھ پکارو. جو آیت ہے وہی ترجمہ کیا ہے، ترجمے میں خیانت نہیں کی. وللہ الاسماء الحسنی، اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، انہیں ان ناموں کے ساتھ پکارو. گویا یقیناً اس کو پکارنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے تم محتاج ہوگے، یقیناً کچھ نشانیاں چاہیے ہوں گی، کچھ شاعر چاہیے ہوں گے، کچھ شاعر اللہ چاہیے ہوں گے، کہ جن شاعر اللہ کی طرف اگر نگاہ کرو گے، نگاہ تو ان کی طرف ہوگی، پہچان میں کوئی اور آ رہا ہوگا. ایسا ہی ہے، مگر اس شعور کو بیدار کرنے کے لیے عقل اور فہم اس منزل پر ہو کہ نشانی کو دیکھ کر اصل کی طرف پہنچ جایا جائے. یہ شعور، یہ شاعر، اگر غور خود شاعر پہ ہی کر لیا گیا تو شاعر جمع ہے شعیرہ کی، شعیر. شعیر کسے کہتے ہیں؟ علامت، نشانی. آیت کسے کہتے ہیں؟ نشانی. شعیر بھی نشانی، آیت بھی نشانی، آیت نازل ہوئی وَمَن يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کے پاس سورہ حج کی آیت ہے، آیت بھی سورہ حج میں ہی ہے، 32 آیت ہے. وَمَن يُعَذِّمْ، خدا معلوم یہ آیت میرے زبان پہ کیوں آ گئی ہے، مجھے جانا تو کہیں اور ہے. وَمَن يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور اگر کسی نے شاعر اللہ کی تعظیم کی، فَإِنَّهَا، پس یہ، کیا یہ، اشارہ کیا کسی طرف، یہ جو تعظیم ہے، یعنی تم جو یہ تعظیم کر رہے ہو نا، یہ فَإِنَّهَا، یہ کیا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوب، یہ قلوب کے تقوی کی نشانی یا اس میں سے ہے، اس کی علامت ہے. یعنی جس کسی نے شاعر کی تعظیم کی، یہ تعظیم کا کرنا خود ایک علامت ہے، شاعر خود علامت ہے اور اس علامت کی تعظیم کرنا بھی خود ایک علامت ہے. تو اس علامت اور اس علامت کو ذہن میں رکھیے گا. کیا علامت ہے؟ کہا علامت یہ ہے کہ اس کے قلوب میں تقوی القلوب، یہ تو جمع کا صیغہ ہے نا، کہ قلوب کے تقوی کی علامت ہے، یعنی اس کا قلب حالت تقوی میں ہے. اور قلب اگر حالت تقوی میں ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ شاعر اللہ کی بے احترامی کی جائے. توجہ ہے؟ لیکن سوال یہ بتاتا ہے شاعر ہے کیا؟ شعور، جانا مجھے علم تک ہے، کل کی گفتگو تو وہیں چھوڑ دی تھی نا. تو شعور، شعور چاہیے شاعر کو، سمجھنے کے لیے شعور چاہیے. شعور کا مطلب کیا ہے؟ کہا شعور، شاعر، شعیر سب ایک ہی لفظ سے نکلتے ہیں، سب کا کلمہ اصلی شین، عین اور را شعرا بنتا ہے. شعر، شعر کسے کہتے ہیں؟ کہا دیکھو شعر تو علامت کو کہتے ہیں، نشانی کو کہتے ہیں، لیکن اصل نشانی کو شعر کہنے کا کیا وجہ ہے؟ آیت بھی نشانی، شعیر بھی نشانی، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ جو آیت ہے وہ بیّن نشانی ہے، وہ بہت بڑی نشانی ہے، ایسی نشانی ہے کہ جس کو عرف عام میں کہیں کہ ایسی نشانی تو اندھے کو بھی نظر آ جائے، بہت موٹی نشانی ہے. لیکن جو شعیر ہے یہ بہت باریک نشانی ہے، شعیر میں باریکی ہے، نشانی ہے، سب کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے ہے جو باشعور ہے. باشعور کے لیے نشانی ہے، بے شعور کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ جو آپ کے بال ہیں ان کو بھی عربی میں شعر کہتے ہیں. اصلاً بال کو شعر نہیں کہتے، چونکہ بال بہت باریک ہوتا ہے، اس باریکی کو شعر کہتے ہیں، اور اس باریکی کی وجہ سے بالوں کو شعر کہتے ہیں. تو اس کا مطلب پھر وہی پلٹ کر باریکی آ گئی. اہل علم کا مجمع میرے سامنے ہے، یقیناً ہم ادب سے متعلق، ادب سے متمسک ہیں. مجلس کا آغاز ہی سوز، سلام، مرثیہ، نوحہ، جس قدر ادب کی خدمت آپ کے یہاں ہو رہی ہے اتنی ادب کی خدمت اور کہیں نہیں ہو رہی ہے. یہ خود ایک ادب پر کتنا بڑا احسان ہے. بہرحال جو با ادب ہے وہی ادب پر احسان کرتا ہے، اس کے لیے با ادب ہونا چاہیے. تو کیا کہہ رہا تھا، یہ ادب ہی کی مثال لے لیجئے. کبھی سوچا ہے شعر کو شعر کیوں کہتے ہیں؟ شعر بھی تو شعر ہے، اس شعر کے اندر کون سی نشانی ہے اور بہت باریک ہے؟ جواب یہی ہے کہ شعر کے اندر بھی باریک نشانی ہوتی ہے جو وہی سمجھ سکتا ہے جو باشعور ہوتا ہے. جس کو ادبی شعور ہوتا ہے وہی شعر کے اندر کی لطافت کو سمجھ سکتا ہے. جس کو علم بھی ہوتا ہے، جس کو شعور بھی ہوتا ہے. مثلاً بہت سے اشعار آپ نے اور میں نے سن رکھے ہیں. تبرکن اگر چند اشعار پڑھوں اور آپ دیکھیں کہ کس انداز سے اس کے اندر باریک باریک نشانیاں ہوتی ہیں. مثلاً شاعر کہہ رہا ہے کہ حر کو میرے حسین نے ایسا بدل دیا، نظریں وہی رہیں، نظریہ بدل دیا. اب کسی کو کیا معلوم کہ ہم نے کیا کہا؟ اگر تاریخ نہ معلوم ہو، اگر حر کو کوئی نہ جانتا ہو، اسے کیا پتا کہ کیا چیز بدل گئی ہے؟ نظریں وہی رہیں، نظریہ بدل گیا. ہیرے کو روشنی میں پرکھتے ہیں جوہری، ہیرے کو روشنی میں پرکھتے ہیں جوہری. شبیر نے مگر یہ طریقہ بدل دیا. شبیر نے، اب کسی کو کیا پتا کیا مطلب ہیرا جوہری روشنی، کیا بات ہو رہی ہے؟ کسی کو کیا پتا شب عاشور حسین نے اپنے ہیروں کو روشنی میں نہیں چراغ کو بجھا کر دیکھا تھا. اور شاعر نے کہا بجھایا ایک دیا شہنے بہتر ہو گئے روشن، اندھیرا خود پریشان ہے بجھا کیا تھا جلا کیا ہے، بجھا کیا تھا جلا کیا ہے، بہتر ہو گئے روشن. کسی کو کیا معلوم کہ ہیرا روشنی، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ؟ سطح زمین سے اٹھی تو آنکھوں میں آ گئی، سطح زمین سے اٹھی تو آنکھوں میں آ گئی. عباس نے فرات کا رستہ بدل دیا. قیامت تک فرات جاری رہے گی لیکن اب زمین سے نہیں آنکھوں سے جاری رہے گی. اللہ اکبر. کیا کہ ہم کو ذرا تصور کیجئے گا، شیر سمجھانا چاہ رہا تھا، شیر کی باریکی سمجھانا چاہ رہا تھا، نزاکت سمجھا رہا تھا. ہم کو تو حر ملا اور انہیں حر ملا ملا، ہم کو تو حر ملا اور انہیں حر ملا ملا، نظروں کے کھیل کھیل میں املا بدل دیا. نظروں کے کھیل کھیل میں املا بدل دی. کیا شعر کی لطافت دیکھ رہا ہے؟ یہ شاعر کا کلام ہے. سمجھنے کے لیے شعور چاہیے، بے شعور شعر نہیں سمجھ سکتا، شاعر کیا سمجھے گا؟ اور ایگزامپل دے دیتا ہوں، پھر بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں. یہ بتائیے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو محسوس ہو کہ کسی کو بخار آ گیا ہے تو تھرمومیٹر لگاتے ہیں. تھرمومیٹر لگانے کے بعد نظریں کہاں ہوتی ہیں؟ نظریں تو پارے کے اوپر ہیں، نظریں تو پوائنٹر کے اوپر ہیں. اور وہ بیان کرتا ہے کہ جناب یہ جو ٹیمپریچر ہے یہ جناب 100 کے قریب ہے. تو پوائنٹر نے تو تمہیں بتایا 100 کے قریب ٹیمپریچر ہے، تم نے جو شے استعمال کی اس کو تھرمامیٹر کہہ رہے تھے. جو دیکھ رہے تھے وہ پارے کو دیکھ رہے تھے، جس نمبر پر پارا آیا ہے وہ 100 ہے، نظر 100 پر آ رہی ہے، نتیجہ تم نے نکالا کہ انہیں تو بخار ہے. کیا تھرمامیٹر میں بخار دکھا ہے؟ تھرمامیٹر میں کیا آپ کو بخار دکھا ہے؟ کہا نہیں بخار نہیں دکھا، تھرمامیٹر میں تو نشانی دکھی ہے. یہی تو شاعر ہے، یہی تو وہ نشانی تھی کہ نظر کچھ آ رہا ہے لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ نہیں، اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے، درک کرو. تو اس کو کہیں گے شعار، یعنی کہ اس کے اندر ایک باریک نشانی ہے. نظر 100 ٹیمپریچر پہ ہے لیکن مصداق بخار کو قرار دیا جس کی کچھ خصوصیات ہیں اور یہاں تم نے دوا لکھ کر دے دی. اسی طریقے سے شاعر ہے. ان الصف والمروة من شعائر اللہ، صف اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں. شعائر اللہ نہیں ہیں، شعائر میں سے ہیں. گویا پروردگار کی بھی کوئی فہرست ہے شعائر اللہ کی جس میں سے صفا اور مروہ بھی ہیں، بھی ہیں ہی نہیں ہیں. اس بھی کو سمجھیں، دیکھیں شاعر اللہ میں سے ہیں. اچھا اب کیا ہے شاعر؟ کہا دیکھو ایک بے شعور انسان نے جب اس پہاڑی کو دیکھا تو یہی کہا کہ کیا ہے اس میں، یہ تو پہاڑی ہے، پتھر ہے، مٹی ہے، سخت چٹان ہے. تمہیں کیا معلوم کہ جو تم دیکھ رہے ہو تمہاری نظر میں فقط پتھر آ رہے ہیں، یہ پتھر تمہاری نظر پہ نہیں تمہاری عقل پر آ رہے ہیں۔ اگر تو فقط نظر پتھر پر رک گئی ہے تو پھر یہ پتھر فقط خارج میں نہیں باطن میں بھی ہے، کہ تمہاری نظر اس پتھر کے سینے کو چیر کر اس پہاڑی کے پیچھے نہیں گئی، کس انداز سے میرے جملوں کو واقعات اور جس فرش پر بیٹھے ہو اس سے ملا لینا۔ یعنی کہ جب تم نے ان دو پہاڑیوں کو دیکھا تو تم نے فقط انہیں پتھر اور مٹی جانا، لیکن اگر شعور کے عالم میں ان پہاڑیوں کو دیکھو گے، میرے جملوں پر غور کیجئے گا، کہ تم دو پہاڑیوں کے درمیان میں ایک منظر دیکھو گے، اور وہ منظر یہ ہے کہ ایک حجت خدا اللہ کے حکم سے اپنے خان وادے کو اس بے آب و گیا صحرا میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اب میں الفاظ بدل رہا ہوں، حجت زمان اپنی ناصرہ کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کر جا رہا ہے، اور ناصر امام زمان کا شعور اور اس کی نصرت، اس کا خلوص اتنا بلند ہے کہ پلٹ کر ان سے سوال نہیں کر رہی کہ ہمیں کس کے آسرے پر چھوڑے جا رہے ہو۔ حجت خدا نے کہا رک جاؤ، یہ رک گئیں۔ ارے چلو اپنی بات ہوتی تو سمجھ لیتے، ان کی گود میں ایک معصوم بچہ بھی ہے، یہی کہہ دیں کہ میرا نہیں تو اسی کا خیال کیجئے، سمجھتی ہیں کہ حجت زمان کا حکم ہے، اس کے آگے کوئی سوال بنتا نہیں ہے۔ اس نصرت کے عالم میں وہ وہیں پر ٹھہر گئیں۔ اب کیا ہوا، کچھ عرصہ گزر گیا، بچے کو پیاس لگی ہے، بچہ فقط بچہ نہیں ہے، نبی خدا ہے، وہ حجت زمان، یہ اپنے وقت کا حجت زمان ہے، پیاس لگی ہے، اس کی پیاس کو بجھانے کے لیے اس کنیز خدا نے انہی دو پہاڑیوں کے درمیان میں اس کے لیے ایک کوشش کی تھی۔ یہ کوشش پروردگار کو اتنی پسند آئی، اس نے نہ صرف اس فعل کو محفوظ کیا بلکہ اس فعل کو جو انجام دیا ہے کوشش کے عنوان سے، جسے عربی میں سعی کہتے ہیں، اس نے اس سعی کو بھی محفوظ کر لیا۔ لفظ سعی، توجہ ہے، لفظ سعی کو بھی محفوظ کر لیا اور اس عمل کو بھی محفوظ کر لیا، اور اتنا بڑا درجہ دیا اس کنیز خدا کو کہ اب اس وادی میں ان پہاڑیوں کے درمیان چاہے کوئی امتی آئے چاہے کوئی نبی خدا آئے، کام وہی کرنا ہے جو اس کنیز خدا نے کیا تھا، کام وہی کرنا ہے جو کنیز خدا نے کیا تھا۔ کیوں؟ اس کنیز خدا کی وہ سعی جو حجت زمان کے لیے کی گئی پروردگار کو اتنی پسند آئی کہ اس نے اسے شاعر اللہ بنا دیا۔ اللہ اکبر، آؤ ذرا فرش عزا پر دیکھو، ہم تمہیں کچھ اور شاعر دکھلاتے ہیں جسے تم سعی کہہ رہے تھے، جو اصلاً تو کوشش کو کہتے ہیں، لیکن اس کوشش کو کنیز خدا کے فعل سے ملا دیا۔ یہی تو میرے مولا نے کہا تھا، اے عباس پانی کی کوئی سبیل کرو، پانی کی سبیل کرو۔ قبلہ سبیل کا معنی کیا ہے؟ سبیل کا معنی تو راستہ ہوتا ہے، سبیل تو راستے کو کہتے ہیں، لیکن عباس پانی کی سبیل کرو، کیا جملہ ارشاد فرمایا امام زمان 61 ہجری نے، اور ان کے ناصر نے کیا کارنامہ انجام دیا وہ دن آج کا دن۔ آپ کے سامنے فقط سبیل کہو ذہن میں پانی آ جاتا ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ایسا ہی ہے. آپ کے سامنے سبیل کا نام لو اور پانی آپ کے یہاں ذہن میں آ جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ شاعر. یعنی باریک نشانی ہے. تم نے فقط کپڑے کو دیکھا, لکڑی کو دیکھا, اسٹیل کے ایک پنجے کو دیکھا جو تمہیں معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا ہے, اور تمہاری نگاہ فقط ظاہر پر اٹک گئی. لیکن ذرا غور کرو, یہ جسے کپڑا کہہ رہے ہو, جسے فقط ایک لکڑی کے اوپر لگا ہوا وہ پھریرا کہہ رہے ہو, اصلاً ظاہر پر نہ جاؤ, اس کے پیچھے چھپا ہوا جو فلسفہ وفا ہے اس پر نگاہ کرو. اور جوانوں کو نصیحت کر رہا ہوں, بزرگوں کو تو سبق سنا رہا ہوں, جوانوں سنو, اب کب جب کبھی بھی علم حضرت عباس کی زیارت کرنا اور تمہارا ہاتھ اس علم پر جائے تو یہ سوچ کر جائیے کہ یقیناً یہ جو علم حضرت عباس ہے یہ وفا کا پرچم ہے جو آج بھی سر بلند ہے. میں اپنے ہاتھ کو فقط اس پھریرے پر نہیں, عباس کے ہاتھوں میں دے رہا ہوں, یہ کہہ کر دے رہا ہوں, غازی گواہ رہیے گا, جیسے آپ نے اپنے ہاتھوں کو اپنے امام زمان کے حوالے کر دیا, میں اپنے ہاتھ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یہ جملہ کہہ کر, یہ گزارش کر کے, مولا میرے ان ہاتھوں کو میرے وقت کے امام کے ہاتھوں میں دے دیجئے تاکہ میں آپ کے خون کا بدلہ لے سکوں. درود پڑے محمد والے محمد. اب جب تمہیں علم عباس حضرت عباس نظر آئے گا, سمجھ جانا تمہارے لیے شفاعت کے دروازے کھل گئے ہیں. یہ نظریہ لے کر علم کی زیارت کرنا, یہ زیارت قبول بھی ہے مقبول بھی ہے. اب حضرت عباس کا وہ علم جو آج بھی لہرا رہا ہے, یعنی اپنے وقت کے امام کی سپاہ میں جو سپاہ سالار تھا اس کا نشان آج بھی اس دور کے سپاہیوں کو اپنی طرف جذب کر رہا ہے کہ آ جاؤ اس پھریرے کے نیچے آ جاؤ اور دیکھو کل یہ ہمارے ہاتھوں میں تھا, خدا معلوم آج تم میں سے کس کے ہاتھوں میں ہو. سمجھو بات کو, سمجھو. باتیں مشکل ہیں لیکن کیا کروں, زبان پر آ رہی ہیں. اس نظریے سے, یہ نظریہ لے کر اگر مجلس میں بیٹھے ہو تو جانتے ہو چھٹے امام کیا کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں نفس المحبوم لظلم نہ تسبیح, وہ سانس جو ہمارے غم میں کھینچتا ہے تسبیح کی مانند, تسبیح کی مانند ہے. جملہ کہوں, دیکھیے پھر وہ کہوں گا نا, یہ فقط معلومات کا ذخیرہ نہ ہو. میں نے پہلی مجلس میں پتہ نہیں بیان کیا نہیں کیا, یاد نہیں کہاں کہا, ہم بہت سی چیزوں کو معرفت اور علم سمجھتے ہیں. کل بیان کیا تھا, علم اور ہے معلومات اور ہے. معلومات تو یہ ہے کہ کوئی نامعلوم شے معلوم ہو جائے, یہ معلومات ہے. لیکن ابھی علم سے دور ہو, یہ حدیث جو کہ جن لوگوں نے نہیں سنی آج اس ممبر کے طفیل سن لی, ان کی معلومات میں اضافہ ہو گیا, لیکن علم آ گیا نہیں, علم سے دور ہے. نفس المحموم لظلم نہ تسبیح, ہمارے اوپر ہونے والے ظلم کو ادراک کرنے کے بعد جو سانس کھینچے وہ تسبیح ہے. اس جملے کو مولا, یعنی یہ تو چھٹے امام کا جملہ ہے نا, یہ تو چھٹے امام نے فرمایا ہے. بے عین ہی اس روایت کو رکھو اور وہ شعبان کے آخری جمعے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ شعبانیہ دیا تھا رمضان المبارک کے لیے, اس میں ایک جملہ ہم نے دیکھا اور کہا کہ وہ جو اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے اس مہینے میں فرمایا انفاسکم فیہ تسبیح, تمہاری سانسیں اس مہینے میں تسبیح ہیں. رمضان کے مہینے میں لی جانے والی سانس تسبیح ہے. لیکن عزیزو یہ اللہ کا مہینہ ہے اور خدا کے دسترخوان پر یہ شے موجود ہے کہ اس مہینے میں تم فقط سانس کھینچو, یہ تسبیح ہے بس. لیکن خدا کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ ان کو اللہ نے ایک ایسا دسترخوان دیا جس کے اوپر بیٹھ کر تسبیح کرنے کے لیے تمہیں دیوار پر لٹکے کیلنڈر کو نہیں دیکھنا ہے کہ یہ 12 مہینوں میں سے وہ مہینہ ہے یا نہیں ہے. بس جو دیکھنا ہے وہ اپنے اندر کی کیفیت کو دیکھنا ہے کہ کیا میرے ذہن میں, میرے شعور میں ان پر ہونے والے ظلم کی معرفت ہے یا نہیں ہے. اگر تمہیں ان پر ہوئے ہوئے ظلم کی معرفت ہے, اس معرفت کے ساتھ تمہارا سال کے 12 مہینے میں جو سانس کھینچو گے خدا کی بارگاہ میں تسبیح ہوگی. یہ چاہیے, یہ شعور چاہیے, یہ ظلم کا پتہ ہونا چاہیے. وہ ظلم کیا ہوا تھا کربلا میں, ظلم کیا ہوا تھا آج ہمیں یہ بھی نہیں معلوم. بہت سے لوگ اکثر ٹاک شوز کے اندر جب ڈسکشن چل رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بڑا ظلم ہو گیا آج تو پاکستان کے فلاں علاقے میں, بڑا ظلم ہو گیا اور وقت کی کربلا ہے اور یہ تو ایسا لگا, وہ روہنیا کے اندر ظلم ہو گیا اور آج تو یہ کربلا سے بھی زیادہ ظلم ہو گیا. کہاں یوں کیوں, ایسا کیا ہو گیا؟ کہاں وہاں پر عورتوں کو تو چھوڑ دیا تھا لیکن یہاں کی کربلا میں عورتوں کو بھی ذبح کر دیا. یعنی تمہاری نظر میں فقط وہ قتل عام ظلم تھا, فقط اس پانی کے بند کر دینا ظلم تھا, کھانا روک دینا یہ ظلم تھا. اگر ذہن فقط ان چیزوں پر الجھ کر رہ گیا ہے پھر یاد رکھو تمہیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ ان پر ظلم کیا ہوا تھا. اگرچہ یہ ظلم تھا لیکن اصلاً یہ ظلم نہیں تھا. اصلاً ظلم کیا تھا؟ آئے ذرا دیکھیں قوت اپنی استعداد نظر کو اور بڑھائیں اور دیکھیں کہ کربلا میں ظلم کیا ہوا. آؤ دیکھو, جب امام نے اپنے چاہنے والوں کو زیارت نامہ دیا تو اس کے اندر بنو امیہ کے جرائم لکھے ہوئے تھے. سب سے پہلا جرم جو بنی امیہ کا اس زیارت نامے میں لکھا ہوا ہے وہ کون سا ظلم ہے؟ جاؤ جا کر دیکھو, لکھا ہے لَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً دَفَعَتْكُمْ عَنْ مَقَامِكُمْ وَأَزَالَتْكُمْ عَنْ مَرَاتِبِكُمُ الَّتِي رَتَّبَكُمُ اللَّهُ فِيهَا. لان ہو اس امت پر جس نے انہیں اس مقام سے دور کر دیا جو اللہ نے انہیں دیا تھا اور اس مرتبے سے گرا دیا جو اللہ نے ان کے لیے رکھا تھا. یہ وہ ظلم ہے جو سب سے بڑا ظلم ہے. امام زمانہ کے اوپر اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ نے امام زمان کو مقام دیا ہے ان کو اس مقام سے دور کر دیا جائے. اگر اس ظلم کا ادراک ہو گیا ہے تو اب اس ادراک کے بعد تم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ نہیں سکو گے. تم یہ کہو گے 61 ہجری میں یہ ہوا تھا, مولا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جو غیبت میں ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ نہیں ہونے دوں گا, اور وہ مقام جو اللہ نے آپ کو دیا ہے ایسا کام کروں گا کہ آپ کے ظہور کی زمینہ سازی قرار پائے گی اور آپ کو وہ مقام دوبارہ ملے گا جو اللہ چاہتا ہے. یہ پورا نظریہ ہونا چاہیے. دس از دا کمپلیٹ پکچر. کربلا ماضی میں ہونے والا قصہ رہ جائے گا فقط اگر یہ نہ سمجھا. کربلا کو نظر میں رکھو. جب کبھی کار ڈرائیو کر رہے ہوتے ہو تو بیک میرر بہت ضروری ہوتا ہے. اگر بیک میرر ہٹا دو جا تو آگے رہے ہو, یہ پیچھے کیا دیکھ رہے ہو؟ تم کیا کہو گے؟ ڈرائیونگ کے لیے بیک میرر ہونا بہت ضروری ہے. اگر نہیں معلوم ہوگا کہ پیچھے کیا ہوا آگے کا راستہ کیسے طے ہوگا. کربلا کو سامنے رکھو, کربلا کو دیکھتے ہوئے سفر کو جاری رکھو اور یہ عبرت لو کہ جس طریقے سے خدا نہ خواستہ 61 ہجری میں امام کو وتر المعذور کر دیا, تنہا کر دیا, کہیں تمہارے زمانے کے امام کو بھی ایسا وتر المعذور تو نہیں کر دیا ہے. اور اگر کر دیا ہے تو تم نے ان کے لیے کیا کیا؟ فقط امام حسین پر آنسو بہا لیے ثواب کے لیے؟ ارے وہ تو اتنا ملے گا سنبھالے نہیں سنبھلے گا، مگر یہ تو بتاؤ کہ جو وقت کا حسین خیبت میں ہے اس کے لیے تم نے کیا کیا؟ جب یہاں پر نفس المحموم لظلمنا تسبیح وحمه عبادہ، اور جو غم ہے وہ عبادت ہے، غم عبادت ہے، کیسے عبادت ہے؟ اسی لیے عبادت ہے. وکتمان سرنا جہاد فی سبیل اللہ، اور ہمارے راز کو مخفی رکھنا اللہ کی راہ میں جہاد کے برابر ہے. یہ ہے پورا کمپلیٹ پکچر کربلا کی زیارت کا فلسفہ، مجالس عزا کا برپا کرنے کا فلسفہ، کہ جانو امت مسلمہ دیکھے کہ غدیر سے ڈیویشن کا نتیجہ کربلا میں کس قدر بھیانک نکلا ہے. غدیر کی ڈیویشن، کربلا میں بھیانک نتیجہ. اللہ اکبر. بس مومن کی نظر اس انداز کی ہوا کرتی ہے. کل جہاں سے بات کو چھوڑا تھا آج جاری تو نہیں رکھ سکوں گا، لیکن اشارہ کرنا ضروری ہے کیونکہ آگے وقت نہیں رہے گا. تو کل عرصہ کر رہا تھا کہ علم کے چار عناصر ہیں، پہلا ناظر ہے، دوسرا منظور ہے، تیسرا ناظر، جو لوگ نہیں تھے ان کے لیے بتاتا چلوں، ناظر جو دیکھ رہا ہوتا ہے، منظور جسے دیکھا جا رہا ہوتا ہے، جیسے ناصر جو مدد کر رہا ہوتا ہے، منصور جس کی مدد کی جا رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے ناظر اور منظور تو سمجھ میں آ گیا. ناظر اور منظور کے درمیان میں ایک اہم ترین شے ہے، وہ تیسرا عنصر ہے علم حاصل کرنے کے لیے، وہ ہے استعداد نظر. نظر کی استعداد یہ بہت ضروری ہے، اگر یہ نہ ہوا تو آپ اس شے کی حقیقت کو دیکھ نہیں سکیں گے. یعنی جس منظور کو دیکھا جا رہا ہے اس منظور کی حیثیت اور کیفیت کیا ہے؟ اگر منظور حسی ہے تو اس کو درک کرنے کے لیے استعداد نظر میں حواس خمسہ کا ہونا ضروری ہے، یعنی جسے ٹچ کیا جا سکے، جسے فیل کیا جا سکے. تو ایسی چیز کو درک کرنے کے لیے حواس خمسہ کا ہونا ضروری ہے، اسے استعداد نظر کہتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے اگر منظور غیر حسی ہے، تو جب منظور غیر حسی ہے تو اب استعداد نظر میں کیا ہونا چاہیے؟ یعنی استعداد نظر میں اب شعور ہونا چاہیے، عقل ہونا چاہیے، فہم ہونی چاہیے، تاکہ ایسی چیز کا ادراک کر سکے جسے چھوا نہیں جا سکتا. یہ تیسرا مرحلہ ہو گیا. اور چوتھا اور سب سے اہم مرحلہ، لیکن ایک سیکنڈ رکیے، اگر اس قدر انہماک سے سن رہے ہیں تو دل چاہ رہا ہے اس کے آگے کی بات بھی یہیں کر ڈالو. یعنی یہ جو استعداد نظر ہے، دیکھنے والا شے منظور حسی ہے یا غیر حسی، سمجھ میں آ گیا. تیسری چیز، اگر منظور عرفانی ہے، اگر منظور عرفانی ہے تو اس کے لیے استعداد نظر میں کیا چاہیے؟ اب تمہیں ادراک حواس خمسہ کا نہیں چاہیے، اب تمہیں فقط عقل اور علم نہیں چاہیے، اب تمہیں عرفان چاہیے، اب تمہیں عرفان کی نگاہ چاہیے. شاعر نے بھی کیا خوب کہا، اللہ نظر آیا عرفان کی آنکھوں سے، اللہ نظر آیا عرفان کی آنکھوں سے، دیکھا جو محمد کو ایمان کی آنکھوں سے. کیا کہیں گے؟ اللہ نظر آیا عرفان کی آنکھوں سے، دیکھا جو محمد کو ایمان کی آنکھوں سے. وہ اب وہ کیا کہتے ہیں، اللہ اکبر، اس کے بعد کا شعر تھوڑا خطرناک ہے، اگر سن سکیں تو سن لیجیے، لیکن بہرحال وہ عین حقیقت ہے، سرتاب قدم حق ہے، وہ عین حقیقت ہے، سرتاب قدم حق ہے، پوشیدہ ہے یہ صورت شیطان کی آنکھوں سے. وہ نہیں دیکھ سکتے, ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ کیا دیکھ رہے ہیں. وہ کہتا ہم جیسا ہی تو ہے, ہماری طرح تو ہے. اس کو نظر ہی نہیں آیا, وہ ہر چیز کو دیکھے ہماری طرح تو ہے. کہاں تم کہاں ہو, سمجھو تم اتنا سمجھ سکتے ہو کہ تم انہیں نہیں سمجھ سکتے. ہم اتنا سمجھ, ان کو سمجھنے کے لیے عقل نہیں چاہیے. اب عقل کیسے آئے گی؟ اس لیے کہ عقل تو ہوتی ہے ادراک, العلم ادراک الشیء بحقیقت ہی. علم کیا ہے؟ شے کا ادراک ہے جیسے کہ وہ ہے. تمہیں کیا معلوم کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ تمہیں مصطفیٰ کا مقام معلوم ہی نہیں ہے. جیسا کہ ان کا مقام ہے ویسا تمہیں معلوم نہیں ہے. تمہارے علم میں ان کا مقام آ نہیں سکتا. عرفان کی آنکھ لے کر آؤ, عرفان سے بہت ساری چیزیں ہیں. تو یقیناً اب مجھے دیکھیے, بہت ساری چیزوں کو درک کرنے کے لیے پھر ہمیں مثال دینے کے لیے آسان ہو گیا مولا متقیان کا نہج البلاغہ کا وہ خطبہ جہاں آپ فرماتے ہیں درود پڑھے محمد والے محمد پر. فرماتے ہیں کہ, اور یہ بہار الانوار کے اندر بھی موجود ہے, وَلَمْ يَجْمَعَ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ وَخَدِيجَةَ, کہ کسی گھر میں جمع نہیں ہوئے کوئی خانوادہ, اسلامی خانوادہ ایک گھر میں جمع نہیں ہوا مگر یہ کہ وہ رسول اللہ تھے اور بی بی خدیجہ تھیں. وَأَنَا ثَالِثُهُمَا, اور میں ان میں کا تیسرا تھا. پھر فرماتے ہیں ارا نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوہ, میں وحی اور رسالت کے نور کو دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو کو سونگتا تھا. ولقد سمعت رنت الشیطان حین نزلت وحی, میں نے شیطان کی چیخ کو سنا جب وحی نازل ہوئی. تو میں نے سوال کیا یا رسول اللہ, یہ جو آواز تھی ما هذه رن, یہ چیخ کیسی تھی؟ تو آپ نے فرمایا فقال هذا الشيطان قد ائث من عبادته, ان کہ یہ جو چیخ تھی یہ شیطان کی چیخ تھی کہ اب وہ قیامت تک کے لیے مایوس ہو گیا. اور پھر کہا انك تسمع ما اسمع وترى ما ارى, اے علی تو وہ دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں, تو وہ سنتا ہے جو میں سنتا ہوں. بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ذرا تصور کیجئے گا, آوازیں تو دو اٹھی تھیں, ہی نہ نزلت وحی, جب وحی نازل ہوئی, یہاں وحی نازل ہوئی وہاں چیخ کی آواز آئی. پوچھنے والے نے یہ نہ پوچھا کہ یہ جو پہلی آواز تھی یہ کیا تھی, پوچھنے والے نے چیخ کے بارے میں پوچھا ہے کہ یہ چیخ کون سی چیخ تھی. گویا سماعتیں اتنی بلند تھیں جو کہہ رہے ہیں کہ ارا نور الوحی واشم ریح الرسالہ. سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اے علی یقیناً میں جو سنتا ہوں وہ تو سنتا ہے. اب مجھے بتاؤ کہ یہ جو سن رہے تھے یہ علم کے کس انداز سے سن رہے تھے؟ عقل میں آنے والی تو شے نہیں ہے, ادراک میں آنے والی شے نہیں ہے. اس کا مطلب مولا متقیان رسول اللہ سے اس طریقے سے علم جذب کر رہے تھے جس طریقے سے رسول خدا نے وحی کے ذریعے سے جذب کیا. خدا نہ خواستہ یہ نہ سمجھ لیں کہ مولا علی پر وحی آ رہی تھی, ناز اللہ ایسا نہیں ہے. لیکن ذرا یہ تو سمجھو کہ جو علم رسول اللہ کو دیا جا رہا ہے وہ علم ان تک ایسے آ رہا ہے جسے مرموز ذریعہ کہتے ہیں, نظر نہیں آ رہا, کیسے کیسے لے رہے ہیں. اس کے لیے استعداد نظر چاہیے. یقیناً بہت سے بیٹھے ہوں گے لیکن نظر اسی کو آیا کہ جو کہ صاحب نظر تھا. آج وقت نہیں ہے کہ واقعات بیان کروں, بس مختصر کروں گا. اللہ اکبر, آج کی گفتگو کو یہیں روکنا ہوگا. لیکن بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں لیکن حقیقت اس کے پیچھے متحقق ہوتی ہے جہاں تک ہماری نظر نہیں جاتی. آج جہاں سے مصائب کو چھوڑا تھا وہیں سے بیان کرنا چاہوں گا. کل میں نے زندان کا بیان کیا تھا, آج زندان کو تو بیان نہیں کروں گا لیکن ایک واقعہ نقل کروں گا. زندان ابن زیاد کا ہے, روشنی نہیں ہے, اگرچہ باہر اندھیرا بھی نہیں ہے لیکن اندر اتنی روشنی نہیں ہے کہ بہت کچھ دکھائی دیا جا سکے. زندان سمجھیے کیسا زندان تھا. راوی کہتا ہے کہ بی بی زینب کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے زندان میں سید سجاد نہیں ہیں. پریشان ہو گئے, کبھی اس کونے میں دیکھا کبھی اس کونے میں دیکھا, نظر نہیں آ رہے, پریشان ہو گئی, کہاں گئے. اچانک سے زنجیروں کی آواز آئی, دیکھا سامنے سجاد موجود ہیں. بیٹا کہاں تھے؟ پھوپھی اماں ایک فرض تھا جو نبھانے گیا تھا. بیٹا زندان میں اس وقت کون سا فرض تھا جو نبھانے گئے تھے؟ سن لیا, اب ذرا دوسری طرف کا سنو. وہاں بنی اسد کی عورتوں نے میدان میں دیکھا کس طریقے سے لاشیں پڑے ہوئے ہیں, ان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا. گھر گئیں, بنی اسد سے کہا اپنے مردوں سے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے, اگر تم نہیں نکلو گے تو ہم خواتین حسین کو دفن کریں گے. جب یہ سنا تو بنی اسد کو غیرت آ گئی. اللہ اکبر, حسین غریب کی مظلومیت سمجھ میں آئی؟ مظلومیت سمجھ, عورتیں کہہ رہی ہیں ہم دفن کریں گے. تو یہاں پر بنی اسد نے پھاوڑا اور گل بیلچا لیا ہے اور پھر اس طریقے سے بھاگتے ہوئے وہاں گئے ہیں. خدا تمہیں کربلا لے جائے. آج انہوں نے اس صحیح کو بھی محفوظ رکھا ہوا ہے. جس طرح آج بھاگتے ہوئے آتے ہیں نا, اسی طرح اس دن بھی بھاگتے ہوئے آئے تھے, ہم دفن کریں گے زہرا کی کمائی کو. ارے پہنچ تو گئے لیکن پریشانی کیا ہے, سمجھ نہیں آ رہا کون سی لاش کس کی لاش ہے, کہیں پر بھی سر موجود نہیں, پہچانے تو کیسے پہچانے, تمام زخمی لاشیں پڑے ہوئے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہا حسین کی لاش کون سی ہے. ایک لاش ایسی نظر آئی جو دیگر لاشوں میں سب سے ممتاز تھی, پتھروں میں گھری ہوئی تھی, کوئی بھی جسم کا ٹکڑا ایسا سلامت نہیں تھا جس پہ زخم نہ لگے ہوں. ارے زخم پر زخم لگے ہوئے تھے, سمجھ گئے یہی لاش حسین کی ہے. تقریباً راوی لکھتا ہے 9 لوگوں نے لاش اٹھانے کی کوشش کی ہے, نہیں اٹھا سکے, نہیں اٹھا سکے, پریشان ہو گئے. اسی پریشانی کی عالم میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے, پروردگارا ہماری مدد اور نصرت فرما دے. بس یہاں دعا کی ہے. وہاں کوفہ کی طرف سے گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آیا. کیا دیکھا؟ گھوڑے کے اوپر کوئی سوار آ رہا ہے. آہستہ آہستہ سوار قریب آیا, گھوڑے سے اتر گیا. اترنے کے بعد آہستہ آہستہ بنی اسد کے پاس آتا ہے, اپنا تعارف نہیں کرایا, آتے ساتھ ہی کیا کہا, اس لاش کو ایک طرف کر دو, اس لاش کو بھی ایک طرف کر دو. راوی کہتا ہے 17 لاشوں کو ایک طرف کر دیا گیا. کہا ایک قبر کھودو, اسے قبر میں ان 17 کو دفنا دو. پھر دوسری قبر کھدوائی, باقیوں کو ایک طرف کر رہے تھے, کہا رکو اسے ایک لاش کو اس طرف کر دو. ایک کو ایک لاش کو ایک طرف کروایا. اس کے بعد پھر دفن کے لیے اس لاش کی طرف بڑھے جس کے لیے 9 لوگوں نے اٹھایا تھا, نہیں اٹھی تھی. جب وہاں جانے لگے تو بنی اسد کے لوگ بھی پیچھے آئے, ہم نے 9 لوگوں نے اٹھایا تھا, ہم سے نہ اٹھی تھی, آپ سے تنہا نہیں اٹھے گی. ہاتھ کے اشارے سے روک دیا, بنی اسد وہیں رک جاؤ, انہیں دفن کرنے کے لیے کچھ اور ہستیاں آ گئی ہیں. اللہ اکبر, ایک خدمت کر سکتے ہو تو کرو, کوئی چٹائی ہو تو دے دو, چٹائی پر اس انداز سے لاشے کو گویا جمع کر رہے ہیں, کس انداز سے آہستگی سے دفنا دیا, مٹی کو برابر کر کے ہاتھ کے اشارے سے ہاذا قبر الحسین الذی قتلوہ وتشانا, یہ قبر حسین ہے جسے پیاسا قتل کر دیا. یہ کہہ کر جیسے ہی قبر سے اٹھے ہیں, بنی اسد نے کہا اب ہمیں اجازت دیجئے, ہم اپنے گھروں کو جاتے ہیں. کہا رکو, ایک لاش پر ذرا نہر کی طرف چلو. نہر کی طرف دیکھا, کیا دیکھا, کلیجہ پھٹ جاتا ہے یہ روایت پڑھتے ہوئے. نفس
مہانوم میں لکھا ہے کہ جب اس لاش کے قریب گئے, یہاں بھی ہاتھ کے اشارے سے ہمیں روک دیا, قبر بنائی لیکن قبر بہت طویل نہیں بنائی, اس لیے کہ لاش کی حالت یہ تھی کہ جب ایک حصے کو اٹھاتے تھے دوسرا حصہ گر جاتا تھا, اتنے ٹکڑوں میں غازی کا بدن پامال ہو چکا. جو قبر بنائی وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جنہوں نے غازی کی اصل قبر کی زیارت کی ہے. تمہیں خدا کربلا لے جائے, دیکھنا آج بھی غازی کی قبر اسی انداز کی ہے گویا جیسے سکینہ کی قبر پر. لعنت اللہ علی القوم الظالمین, ان اللہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین.